وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کو برسوں تلاش کرنے کے بعد امریکی حملے کی مدد سے ہلاک کر دیا گیا ہے. آگے چل کر ہم ایف اے ٹی ایف کی پاکستان میں کالے دھن کو سفید کرنے پر طریقہ کار کی نشاندہی اور آخر میں پیمرا کی طرف سے صحافیوں پہ نئی پابندیوں پر بات کریں گے. اور آج ہمارا سب سے بڑا سیگمنٹ ہے کہ بغدادی کو ہلاک کر دیا گیا ہے, کس طرح کیا گیا ہے, اس پر ہم ایک رپورٹ بھی سنیں گے. یہ خبر کل ہی آئی اور جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا. آپ لوگ بھی اگر اس خبر کے حوالے سے اور داعش پر کیا اثر پڑے گا اگر اس سیگمنٹ میں بات کرنا چاہیں تو بے شک کیجیے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, شام سے تعلق ہے ان کا, اور یزیدی بھی ہیں, نیسان آمدو. نیسان, ویلکم.
تھینک یو.
نیسان سے میں انگریزی میں سوال پوچھوں گی اور پھر اس کا ترجمہ کروں گی. جیسے کہ میں آپ لوگ شاید ان سے پہلے بھی مل چکے ہیں اور اس وقت ہم نے ظاہر کیا تھا کہ شام میں جب ایک خانہ جنگی سی کیفیت شروع ہوئی تھی 2011 میں, اس وقت وہ اس ملک سے نکل کر آئی تھیں. اب سب سے پہلے میں ان سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ بغدادی کے ختم ہونے سے ان پر کیا اثر پڑا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دی ایلیمینیشن آف بغدادی اینڈ ہاؤ وڈ دس افیکٹ پیپل لیونگ ان سیریا؟
ویل آف کورس دی ایلیمینیشن آف البغدادی کیم ٹو اچیو جسٹس فار تھاؤزنڈز آف پیپل ہو ویئر اپریسڈ اینڈ کلڈ اینڈ رانگڈ ہاربلی ان مینی ویز by this group and whoever was fighting with them. Today the Yazidi Nobel Peace Prize laureate Nadia Murad, and she's also one of the Yazidi survivors, tweeted that this act achieved justice for thousands of Yazidis and Christians, minorities and all Syrians in Syria and in the territories that were controlled by ISIS, especially in its peak in 2014. So this eliminates get rid of a large power of ISIS, but still the danger is still there in the ideology and the sleeper cells that might seek to take revenge after the death of the leader.
Well, what Nisan has been saying, I will then pass on to Dr. Zubair Iqbal, but before that let me translate. نیسان, جو کہ خود شامی کرد ہیں اور یزیدی ہیں, کہہ رہی تھیں کہ بغدادی کو ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لاکھوں لوگوں کو انصاف ملے, اور بقول ان کے کہ نادیہ مراد ایک یزیدی خاتون خود بھی رہی ہیں اور وہ کامیاب رہی ہیں, اور مطلب یزیدیوں کی چنگل سے, داعش کی چنگل سے نکلنے میں کامیاب رہی ہیں. تو ان کا بھی بیان آیا ہے کہ آج بغدادی کو ہلاک کر کے یزیدیوں کو ایک طرح سے انصاف ملا ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ سے اس کا جو ہے عالمی ہم جائزہ لینا چاہیں گے. آپ کے خیال میں داعش کو کس حد تک جو ہے نقصان پہنچا ہے بغدادی کو ہٹا دینے سے؟
دیکھیے, یہ تو نقصان جو ہے بہت پہلے سے ہوتا جا رہا تھا. جب موصل پہ اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ان کے جو دوسرے انسٹالیشنز تھیں سیریا میں, جب ان پہ اٹیک ہوا تو یہ تو گریجولی وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے. جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے, ان کی آرگنائزیشن جو تھی اس میں بھی کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئی تھیں کیونکہ ریسورسز اویلیبل نہیں تھی. ان کے پاس جو آئل ریونیو آتے تھے وہ ختم ہو گئے تھے. اس کے علاوہ جو کنٹریبیوشن تھیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی تھی. لیکن اس بغدادی کے قتل کے بعد امید تو یہی ہونی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ زیادہ اثر ہوگا, لیکن یاد رہے کہ یہ اثر بڑا مختصر سا ہوگا اور بڑے محدود وقت کے لیے ہوگا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں تک جو داعش کا تعلق ہے اس کی آرگنائزیشن اب جسے کہتے ہیں وہ ڈی سینٹرلائز ہوتی چلی گئی ہے اور وہ لوکل ایریاز میں اپنے انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو تیز کر رہی ہیں. ان میں وقت لگے گا. وہ افریقہ میں بھی ہیں, نارتھ افریقہ میں بھی ہیں, مڈل ایسٹ میں بھی ہیں, ایشیا میں بھی ہیں, افغانستان میں ہیں, ہندوستان میں ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور وہ آٹونومس قسم کی اینٹیٹیز بنتی چلی جائیں. اگر وہ آٹونومس اینٹیٹیز بننے میں تیزی سے کام لیتی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو بغدادی کے کلنگ کے بعد جو بہتر فائدے ہوئے ہیں ٹیمپرریلی وہ بڑی جلدی ختم ہو جائیں گے کیونکہ دوبارہ کے دوبارہ وہ ایشو دوبارہ سامنے آ جائیں گے. دوسری بات جو وہ بہت ہی عام ہے وہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ جہاں تک داعش کا یا اسلامک اسٹیٹ کا معاملہ ہے وہ ایک آئیڈیا ہے, چاہے ہم اس کو پسند کریں نہ کریں وہ ایک کانسیپٹ ہے, وہ ایک نیریٹو ہے. اگر آپ اس نیریٹو کو ختم نہیں کرتے اور صرف فزیکل جو فورسز ہیں ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہ تو آئیڈیا ختم ہوگا نہ نیریٹو ختم ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ٹیمپرریلی تو آپ اس کو کنٹرول میں کر لیں گے لیکن وہ دوبارہ پھر واپس آ جائیں گے. تو اس لیے اصل ایشو جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بغدادی کو مار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے داعش کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے یا وہ دائمی طور پر ختم ہو گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آیا اس قسم کے انسیڈنٹ کے بعد کیا جو فورسز ہیں جو کہ اس علاقے میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو ختم کرنا چاہتی ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھ کر اس قسم کے سٹیپس لیں گی کہ وہ جو چیلنجز پیدا ہو گئے تھے ان کو ختم کر سکے. اس کے لیے ضروری تو آپ کو معلوم ہے یہی ہے کہ اس علاقے میں جو فورسز تھیں جنہوں نے کہ سنیوں کو خاص طور پہ انٹیگنائز کر دیا تھا اور ان کو ڈس انفرنجائز کر دیا تھا, ان کو سچویشن نارملائز کرنا ہوں گی. اس میں صرف عراق ہی نہیں شامل اور سیریا ہی نہیں شامل, اس میں بڑی حد تک وہ سنی ملک جو کہ ڈکٹیٹوریل یا اتھارٹیرین قسم کے گورنمنٹس رکھتے ہیں جن میں چاہے تو کنگڈمس ہوں چاہے اتھارٹیرین رول ہو جیسے مصر میں ہے, تو وہاں پر اگر کنڈیشنز نہیں بدلتی اور ریکنسیلیشن پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ مشکلات سامنے دور نہیں ہوں گی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپرریلی تو شاید کچھ کمزوریاں ہو جائیں لیکن میڈیم اور لانگ ٹرم کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کوئی ایڈیشنل اسٹیپس نہیں لیتے اور خاص طور پہ نیا نیریٹو پیدا نہیں کرتے اور پرابلمز کی جو ریزولوشن کی طرف نہیں آگے بڑھتے تو یہ دوبارہ سامنے آ جائیں.
Dr. Zubair Iqbal is a researcher in the Middle East Institute and he's saying that the oil revenue was already ending in Iraq, in Syria, and Islamic State was getting weaker. He believes that the killing of Baghdadi will not necessarily end the movement because ISIS was already getting decentralized. It has now moved into Africa, Asia. He says that Islamic State is an ideology. It is a narrative. It is the narrative that needs to be defeated, the ideology that will need to be defeated, because it's very possible that despite killing Baghdadi, ISIS will regroup. What he believes is that the Sunnis in that part of the world will now have to go towards reconciliation so that the problems, the conflicts that have grown in that area can be addressed. Your thoughts?
I do agree with this opinion. ISIS is just it's an ideology too, and it might find a way again, especially now, and I agree with the thought that it's decentralized right now. Today Morocco, for example, said that they are on alarm after the death of al-Baghdadi. They were afraid that some sleeper cells will start revenge attacks on in their lands, and other countries are on guard because of after the death of al-Baghdadi, they have to keep a watchful eyes on any movements by ISIS supporters, sleeper cells, and sympathizers to mobilize and try to avenge this ideology. It's true. There is a need in the region, especially among Sunnis and also other groups, to try and reconcile, try and to denounce this line of thought, this extreme thought that killed thousands of people and brought damage and destruction to basically their home, their lands, and their countries.
تو نیسان اتفاق کرتی ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے. وہ کہتی ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ داعش نے اب مختلف شکلیں اختیار کی ہیں, کہ وہ پہلے جس طرح سے ایک تنظیم کی طرح تھا, اب وہ مختلف چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں بٹ گیا ہے اور دنیا بھر میں پھیل گیا ہے. دیگر یہ ان کا یہ خیال ہے کہ بغدادی کو ہلاک کر کے بہت ممکن ہے کہ انتقامی کارروائیاں شروع ہو جائیں, کیونکہ بقول ان کے سلیپر سیلز جو ہیں وہ جگہ جگہ بنے گئے ہیں, اور کیونکہ داعش جیسا بڑا رہنما کو قتل کرنے کے بعد بہت ممکن ہے کہ وہ حملہ کریں اور بدلے لیں. وہ ڈاکٹر زبیر سے اتفاق کرتی ہیں کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ سنی تنظیموں کو, کہ وہ اپنے اندر سے جو انتہا پسند ہیں ان کو باہر نکالیں, کیونکہ داعش نے بہت زبردست قسم کا نقصان پہنچایا ہے. ڈاکٹر زبیر, یہ بتائیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بغدادی کے ہٹائے جانے میں روس کا کوئی کردار تھا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کل تقریر کی تو انہوں نے روس کا سر فہرست شکریہ ادا کیا. آپ کی کیا ہے رائے سلسلے میں؟
بہت مشکل ہے. دیکھیے, اگر فیکٹس نہ معلوم ہوں تو یہ پریڈکشن کرنا یا اس کو ایسس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں یہ صرف سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پر تمام فورسز جو تھیں وہ بڑے خیال سے اس کے متعلق سوچ رہی تھیں. جہاں تک رشیا کا تعلق ہے, یاد رہے کہ جو رشین فیڈریشن, اس کے علاوہ جو ریجنل کنٹریز ہیں جن میں کہ استان سارے شامل ہیں, وہاں سے بہت سے لوگ اس گروپ میں شامل ہو کے مڈل ایسٹ آ گئے تھے, اور یقیناً رشیا یہی چاہتا ہے کہ وہ واپس اس علاقے میں نہ جائیں, کیونکہ اگر وہ جاتے ہیں تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد رہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے اسی گروپ نے سینٹ پیٹرزبرگ میں اٹیک کیا تھا, اور اچھا خاصا سٹرانگ قسم کا اٹیک تھا, اور اس کے خلاف اس کے بعد پھر ریٹیلیشن بھی ہوئی تھی. تو یقیناً جہاں تک رشیا کا تعلق ہے, وہ خیال ہی رکھنا چاہتا ہے کہ یہ فورسز جو ہیں کسی صورت میں اس کے علاقے کی طرف نہ آئیں. اسی لیے وہ اس کی اپنی مدد لینے کے لیے تیار ہے. لیکن جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ جو اٹیک ہوا اور اس میں جو سولوشنز پیدا ہوئے, اس میں غالباً روس کا کوئی خاص اہم کوئی انفلوئنس, کوئی سپورٹ نہیں تھی. یہ زیادہ تر جو تھی یہ عراق, سیریا اور کچھ حد تک ترکیوں کی سپورٹ حاصل تھی.
کن کی سپورٹ تھی؟
ترکی
کی. اچھا.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور تھا کہ جہاں تک داعش کا تعلق ہے, اس کے اندر چونکہ ڈیوینس پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی, کچھ داعش کا گروپ ایسا تھا جو اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں تھا جتنا کہ مین اسٹریم داعش ہے, تو انہوں نے شاید سپورٹ کیا ہو. لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کلیئرلی رشیا کا کیا انفلوئنس تھا, کیا رول تھا.
ڈاکٹر زبیر, مجھے معلوم ہے آپ کو جانا ہے, لیکن کچھ کالرز ہیں, بہت مختصر ہم ان کو سنیں گے. ہمیں کالز آئی ہیں پنجاب سے, سوات سے, اور بھی دیگر کالز آ رہی ہیں. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر اپنے کالرز کو سنتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ داعش کے سربراہ بغدادی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کس طرح وہ ہلاک ہوئے وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ جس طرح سے امریکی فوجیں ان کے قریب گئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک خودکش حملے میں مار دیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں شام سے تعلق رکھتی ہیں اور کرد بھی ہیں، یزیدی بھی ہیں، نسان آمدو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جبکہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں۔ کچھ کالرز کو لیتے ہیں، اور پنجاب سے ملک رشید احمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی جناب، بات کیجیے۔
بغدادی کی عمارتوں کو ضرورت نہیں تھی کیا کوئی نیا بغدادی تلاش کرے گا تاکہ دنیا میں آگ جلتی رہے؟
اچھی بات کی آپ نے، اور بخت زادہ نے سوات سے کال کیا ہے۔
ہیلو میڈم، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میڈم، میں میم صاحب سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو۔
ضرور ضرور
میڈم۔ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ بغدادی از کلڈ بائی امریکن ایئر فورسز، بٹ آئی ایم اپریٹڈ اگین اس فرینڈز ڈیڈ ناٹ ڈو ویری بگ اٹیک ٹو ادر کنٹریز۔ تھینک یو۔
اور راولا کوٹ سے حبیب حسین شاہ۔
جی السلام علیکم۔ میں بہت مختصر سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ بغدادی عراق سے تعلق رکھتا تھا، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ جہاں گئے بھی ان کو اتنا بھاری اسلحہ کون دیتا ہے کہ جو فوجیوں کو بھی مارتے ہیں، پولیس والوں کو بھی مارتے ہیں اور عوام کو بھی مارتے ہیں؟ اور کیا ان سارے ملکوں میں، عراق میں صدام کے زمانے میں تو بہت امن تھا، کوئی ایک آدمی بھی نہیں مارا گیا، لیکن اس کے بعد بھی عرب ملک ہیں، وہاں کتنی تباہی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے آنے سے پہلے ایسے نہیں تھا، تو کون ہے اس کے پیچھے؟
بڑا اچھا سوال ہے۔ جی جی۔ اور ملک نائب خان نے کوہاٹ سے کال کیا۔ وعلیکم السلام۔
میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ جنگ یا طالبان کے بھی بڑے بڑے لیڈر امریکہ نے مارے، مگر جنگ ختم نہیں ہوا۔ آخر وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ ان سے بکرات کرے، کیا بغدادی سے جنگ ختم ہوگا اور یا ایک اور بغدادی پیدا جائے گا؟ اور یہ داعش والے تو اور داعش میں آئیں گے، اور بغدادی کو مارنے سے میرا خیال ہے کہ جنگ اور گرم ہو جائے گا کہیں۔ مہربانی، شکریہ۔
شکریہ۔ یہ سوال ہم کرنا چاہتے ہیں نیسان سے، اور نیسان، دا کوشچن از and this question was asked from Ravalakot, who is it that provides Baghdadi with arms? Because we didn't have this type of armed ISIS before Saddam Hussein, according to him. And the other question is, most callers think that it will not make a difference that another Baghdadi will be created. What do you say?
Well, regarding ISIS financing, mainly ISIS leaned on smuggling and leaned on taxes from people. That ISIS controlled the large territory in Iraq and Syria during its peak. Also, oil revenues, they used to smuggle oil and sell it. Now, no one is declaring who is exactly facilitating or what exactly the methods that was provided to facilitate ISIS revenues and financing. But mainly these are the methods that ISIS used to get money, and of course there is a lot of corruption in the countries that ISIS spread and sprawled in. So it's possible that some officials allowed weapons also ISIS when they attacked Mosul and when they attacked many cities in Syria and Iraq, controlled the weapons depots and the warehouses and even banks. They raided into banks and took all the money from there. So these are some of the methods ISIS use. And the second question
was, will there be another Baghdadi?
Will there be another Baghdadi? Well, it depends on how the world will deal with the remaining ISIS captive, ISIS fighters in Syria and Iraq, and how they will they resort to a reconciliation method? Will they take different measures in dealing with ISIS children and ISIS women? There are 1,000 captive in Syria and Iraq. What will they do with the ISIS foreign fighters?
तो निशान का ये कहना था कि जो दाइश है उसका मामला ये है कि वो तेल से उसने अच्छी खासी रकम जमा की है, जो जिसका डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल ने भी इशारा दिया. लेकिन दीगर उनका ये कहना था कि उसने दाइश ने जो बदउनवानी थी अफसरान के दरमियान उसका भी फ़ायदा उठाया. मिसाल के तौर पे जब मोसुल और इराक़ में उन्होंने हमले किए तो उस वक्त बहुत सारा असला जो हैं वो वहाँ के जो फ़ौजी एहलकार हैं उनके ज़रिए उनको मिले. इसके साथ साथ इन्होंने बैंकों को भी लूटा, यानी बहुत मुख्तलिफ तरीके कार इस्तेमाल किए पैसा जमा करने के. दूसरा जो सवाल उठाया गया कि क्या दूसरा कोई बगदादी पैदा हो सकता है, इनका ये कहना है, मुख्तसर जवाब ये है कि ये सब इस पर मुनहसर है कि इंतहा पसंदों या दाइश के साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है. उनके साथ इस वक्त इंतज़ामिया और आलमी जो हुकूमतें हैं वो किस तरह बर्ताव करती हैं. हम इस सेगमेंट को ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, जाने से पहले ये बताइए कि ओसामा बिन लादन को जिस तरह से 2011 में हलाक किया गया, और आप जानते हैं कि जिस तरह इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक तरह से ओबामा को पज़ीराई मिली, आपके ख्याल में वही चीज़ अब डोनाल्ड ट्रंप की नसीब में है कि क्योंकि इंतखाबात भी आ रहे हैं अगले साल?
जी देखिए, होता यह है कि इस किस्म के जो एक्शंस होते हैं टिपिकली उसकी वजह से जो पजीराई मिलती है वो शॉर्ट टर्म होती है. आपको याद होगा कि ओबामा साहब जो थे उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 46% थी इस अटैक के से पहले, उसके बाद बढ़ के 56% हो गई थी, लेकिन एक महीने के बाद वो दोबारा 49 पे आ गई थी. तो मतलब ये है कि यकीनन टेम्पररीली तो ऐसा होता है, मगर ये सब कुछ फर्क पड़ता है कि किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाते हैं, किस किस्म का आप नैरेटिव बना के उसको आगे लोगों को देते हैं. लेकिन एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली यही है, और पास एक्सपीरियंस यही बताता है कि कुछ अरसे के बाद ये जो चीज़ें होती हैं इनकी अहमियत कमज़ोर हो जाती है, और उसकी दो वजहें होती है. एक तो ये कि नए इश्यूज पैदा शुरू होने जाते हैं, और उसके साथ साथ लोगों की मेमोरीज बड़ी शॉर्ट होती हैं. तो इनको देखते हुए मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि सदर ओबामा, सदर ट्रंप जो हैं वो किसी हद तक इस किस्म की जो उनको उनकी सपोर्ट को जो पजीराई मिलेगी वो आगे बढ़ेगी. वो मेरा ख्याल है कुछ अरसे के बाद खुद को ख़त्म हो जाएगी और वो नॉर्मल रूट पे आ जाएंगे.
अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें. हमारे साथ थे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मौके डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, और हमारे साथी शाम से ताल्लुक़ रखती हैं, कुर्द भी हैं, यजीदी भी हैं, निशान अहमदू. थैंक यू सो मच.
थैंक यू.
इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं.
VOA उर्दू अब आपके हाथ में.
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए.
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं.
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है.
VOA उर्दू अब आपके हाथ में.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق ایف اے ٹی ایف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو شیل کمپنیاں ہیں وہ کالے دھن کو سفید کرنے کے طریقے کار اختیار کرتی رہی ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والی ملکوں کی فہرست پر رکھا گیا ہے. اس سلسلے میں ہمیں اس وقت اکنامکس کے پروفیسر رفیق چانڈیو نے جوائن کیا ہے. وہ سندھ میں ہوتے ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر یونیورسٹی آف شکاگو میں ڈاکٹر ظفر بخاری. رفیق چانڈیو, آپ سے ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت رپورٹ آئی ہے آپ کے خیال میں کتنی صحیح ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کمپنیاں ہیں ان کی جو ملکیت ہے وہ شفاف نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ لوگ اپنا کالا دھن کمپنی کے نام پر ڈال دیتے ہیں. اس رپورٹ کے حوالے سے بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں.
شکریہ نفیسہ. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ رپورٹ اپنے حساب سے تو ٹھیک ہے کہ یہ کمپنیز جو ہیں ان کی مختلف چیزوں میں جو انوالومنٹ ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک ہی کمپنی ایک ہی اس میں سے دو دو کمپنیز میں کر رہی ہوتی ہیں, اس کی اونرشپ کی پرابلم, لیکن یہ پرابلم پرٹیکولر پاکستان کی نہیں ہے. یہ پرٹیکولرلی پاکستان سے جوڑا جا رہا ہے جس طرح سے, تو یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے جس کو مطلب ہے کہ یہ تب زیادہ فورسفلی یوز کیا گیا تھا ایف اے ٹی ایف کا معاملہ جب امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں بڑا ایک خلیج آ گیا تھا. لیکن اس سے ابھی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی فیبرری 2020 تک جو ہے وہ ایک اور ٹائم ملا ہے جس میں پاکستان بیسیکلی اور چیزوں میں ریفارمز کرے گا, اور پاکستان اس میں تو پاکستان میں کچھ کمپلائنس جو ہے ایک سیکٹر پہ پاکستان 100% کمپلائنس پہ آ گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز ہیں جن میں پاکستان پروگریس ورک ان پروگریس ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیبرری 2020 تک پاکستان کی جو ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ ہوگی اس میں پاکستان بہت ہی اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا.
ڈاکٹر ظفر بخاری, آپ جانتے ہیں کہ 2016 میں ایک انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے پاناما پیپرز کو شائع کیا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ ہزاروں آف شور کمپنیاں ہیں. کچھ سننے والوں کو بتائیں گے کہ اس میں پاکستان کس حد تک ان کا پاکستانی کمپنیز کا نام درج تھا؟
دیکھیں, اس میں جو رپورٹ تھی اس وقت اس میں یہ تھا کہ تقریباً کوئی 450 کے قریب پاکستانی کمپنی ایسی تھیں جو کہ آف شور رجسٹرڈ تھیں. اچھا, اس کے اندر اس میں اب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہوتی ہیں یا جو انٹرنیشنل یہ جرنلسٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ جب اپنی رپورٹ دیتے ہیں تو اس کی ان کے پاس بیکنگ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اوریجن کہاں کہاں ہیں. اب اس میں دو ایشو آتے ہیں. دیکھیں, اس کے اندر اس میں ایک تو ایشو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمپنی رکھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی پاکستانی کمپنی انٹرنیشنل بزنس کر رہی ہے, ایکسپورٹ میں امپورٹ میں انوالو ہے, تو وہ اپنا ایک آف شور آفس کھول سکتے ہیں. لیکن جب آپ پاکستان کے خاص طور پہ دو طبقے ایسے ہیں, ایک تو پاکستان کے پولیٹیشنز اور دوسرے پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے جس میں کہ بیوروکریٹس بھی آتے ہیں اور اس میں ملٹری ایلیٹ بھی آتی ہے, دونوں, جب ان لوگوں کے آپ آف شور اکاؤنٹس دیکھتے ہیں کسی بھی نام سے یا ان کے اپنے اقوامے نکلتے ہیں تو وہ ایک کلیئر کٹ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے, یہ پیسہ ظاہر ہے ان کا کوئی بزنس تو ہے نہیں, ان کا لیجیٹیمیٹ بزنس یا ان کا کوئی رجسٹرڈ کمپنی پاکستان میں ایسی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری کمپنی ہیں, بزنس تھے پالیٹیشنس کے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طریقے سے یہ ٹی ٹی کا انہوں نے لا بنایا تھا 1992 میں اور اس میں جس طرح الاؤ کیا تھا انہوں نے کہ پیسہ آ سکتا ہے, تو اس کا ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پر اس کا امپیکٹ تو آنا تھا. ایک چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنا سامعین کے لیے بہت ضروری ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ سب ایشو شروع کیسے ہوتا ہے. یہ سب ایشو شروع ایسے ہوتا ہے کہ 2000 تک جو پاکستان کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ کی میں بات کر رہا ہوں, انٹرنل ڈیٹ جو پاکستانی گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے لیتی ہے اس پیسے کو میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ تھا 32 بلین ڈالرز کا. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت مشرف کی گورنمنٹ نے اس میں 6.8 بلین کی ایڈیشن کی تھی. اس کے بعد 2008 سے لے کے اور 2013 تک انہوں نے 38 بلین ایڈ کیا. مثلاً کہ پچھلے پاکستان کے 60-70 سال میں جو ڈیٹ لیا گیا تھا تقریباً اتنا ہی ڈیٹ لے لیا 5 سال کے اندر, اور اس کے بعد وہ ڈیٹ پہنچ گیا 56 بلین کے اوپر 2013 میں. 2018 میں جب یہ ڈیٹ بڑھتا ہے تو یہ 56 بلین سے لے کے یہ ڈیٹ چلا گیا 91 بلین ڈالر تک. اچھا اب یہ 91 بلین ڈالر جب پاکستان کے پاس اتنا جب ڈیٹ ایکومولیٹ ہو گیا تو انٹرسٹ جو آپ کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا. اب ہمارے یہاں کیا ہوا کہ ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن بالکل نہیں ہو سکی. ایون پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے واحد جہاں پر کہ واٹر کرائسس اتنا سویئر ہے کہ ہماری جو واسٹ میجورٹی آف پاپولیشن ہے وہ ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہو رہی ہے, اور اس میں جو اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ چونکہ پاکستان میں 2008 سے لے کے اور پچھلے 11 سال میں جس میں کہ ڈیٹ ٹوٹل جو انکریز ہوا ہے وہ ہے 32 بلین سے لے کے 92 بلین تک کا, تو یہ جو ایک ڈفرنس آ رہا ہے 60 بلین ڈالرز کا اس کا کہیں ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں
گیا. جی بالکل. ڈاکٹر ظفر ہمارے ساتھ رہیں. رفیق چانڈیو آپ ملک کے اندر ہیں, ظاہر ہے یہ تو بالکل ایک واضح بات ہے کہ ماضی میں بھی سیاست دانوں نے ملک کو لوٹا, اور جس طرح سے ڈاکٹر ظفر بتا رہے ہیں کہ قرضوں میں اضافہ ہوا, اس وقت جو پی ٹی آئی کی سرکار ہے اس پر کیا لوگوں کی نظریں ہیں, کیا ان کے حوالے سے کیا پتہ چلا ہے کہ وہ بھی خود برد کر رہے ہیں یا یہ کہ دوسری سیاسی پارٹیوں کی نسبت زیادہ شفاف ہیں؟
دیکھیں اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ پہ ان کے جو وزراء ہیں اور ان پہ کافی سوالات اس میں شروع ہو چکے ہیں, ان کے جو کافی وزیر ہیں ان پہ کافی کیسز ہیں. اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ یہ بارہا کہتی رہی ہیں کہ دیکھیں نیب جو ابھی نیشنل اکاؤنٹبلٹی بیورو جو ہے وہ ابھی صرف ون وے ٹریفک پہ جا رہی ہے, صرف جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کے بھی جو لیڈرشپ ہے ان کے جو کیسز ہیں ان پہ جا رہے ہیں, لیکن وہ بھی ثابت ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. لیکن جو عمران خان کی گورنمنٹ کے جو سٹنگ وزراء ہیں جن میں ایک وزیر ہیں جو داؤد فیملی سے تعلق ہے ان کا داؤد صاحب, ان کے ایک کانٹریکٹ تھا اس پہ بہت بڑے کوشچن اٹھے ہیں. آج اور کل میں ایک بہت بڑا ٹی وی پہ شو تھا جو کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے جو کانٹریکٹس انہوں نے کینسل کی کر کے دوسروں کو دیے, اس طرح کا یہ تو بہت ہی بڑا ہے کیونکہ سوالات تو اٹھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اس کو ایف اے ٹی ایف کو لے کے. لیکن جو عمران خان گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے, اور وہ بہت ہی اس سے پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو بہت ہی تشویش ہے اس سے کہ اس سے کیسے جان چھڑے جائے. کیونکہ دیکھیں اس میں مسئلہ ایک اور بھی آ رہا ہے, اس کے 40 ٹوٹل انڈیکیٹرس ہیں ایف اے ٹی ایف کے, ان 40 انڈیکیٹرس میں ایک پہ پاکستان فلی کمپلائنٹ ہے اور 9 پہ جو ہے اس میں کمپلائنس پاکستان کی بہت ویک آ رہی ہے, اور جو 26 ہیں انڈیکیٹر ان پہ ورک ان پروگرس ہے, اور 4 جو ہیں ان میں پاکستان جو ہے وہ نیگیٹو جا رہا ہے. یہ پاکستان کی جو ہے ٹوٹل صورتحال ہے. اب اس کی جو ریجنل پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خط لکھا تھا کہ اس کی جو کوچ ہے اس کی جو ریجنل جو ہے ایشیا پیسیفک جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کی سب آرگنائزیشن ہے جس کی جو ہے پاکستان ممبر ہے اور انڈیا اس کا کو چیئرمین ہے. تو پاکستان نے یہ خط لکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت واجبی خط ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انومس کی ہے اس میں یہ کوئی فیئر چانس نہیں بن رہا ہے پاکستان کے لیے. تو پاکستان کو محنت بھی اس سے زیادہ کرنی پڑ رہی ہے, تو اس کا زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے پاکستان کے لیے چیلنج. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کی جو فائنینشیل ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جن میں دو بہت بڑے ہیں, ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور ایکسچینج اینڈ کمیشن ہے, ایکسچینج سیکورٹیز کمیشن ہے, ان کی جو ریفارمس کے جو چیلنجز ہیں ان پہ ایک ریمارک آیا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے بلیک منی کی اور منی لانڈرنگ کی وہ بہت ویک ہے. تو پاکستان کے لیے چیلنج یہ دو طرفہ ہے کہ پاکستان ایک تو پولیٹیکل فرنٹ پہ اس کو بڑا وہ کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت پڑے گی, جس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ انڈیا دے رہی ہے کہ بہت ہی سیریسلی کام کر رہی ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ فروری تک اس میں سے بالکل کلین نکل آئے.
اچھا ڈاکٹر ظفر, آپ کا کیا ہے اندازہ کہ فروری میں جب یہ ریویو کے لیے آئے گا ایف اے ٹی ایف کے آگے, کیا توقع کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کو کس قسم کی ریٹنگ ملے گی؟
دیکھیں جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میں نہیں سمجھتا کہ فروری تک پاکستان جو ہے نا اس سے نکل پائے گا. میں جیسے ڈاکٹر چاندیو سے میں مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو بزنس ایلیٹ ہے نا, ایکچولی یہ بھی اس کرائم میں ایکولی شامل ہیں یہ لوگ. اور اس میں ایک چیز جو کہ ہم اپنے پاکستان کے سامعین کے لیے خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں چاہے وہ چین ہو یا چاہے یورپ ہو چاہے امریکہ ہو, یہاں پر جو ان کی بزنس ایلیٹ ہوتی ہے وہ اپنے گراس روٹ لیول پہ چھوٹے بزنسز کو گرو کرتی ہے, جیسے جنرل موٹرز ہے یا میکڈونلڈ ہے یا کنٹری فرائڈ چکن ہے یا ڈنکن ڈونٹ ہے, یہ لوگ چھوٹے چھوٹے سے فرینچائز دے کے اور ایک عام آدمی کے لیے اپرچونیٹی کریٹ کرتے ہیں. پاکستان کی بزنس ایلیٹ نے کیا کیا ہے کہ یہ ان کے پاس ہر چیز تقریباً چند خاندانوں کے پاس ہے, انہیں کے پاس آئل کا بزنس ہے, انہیں کے پاس ڈیری ہے, انہیں کے پاس گھی ہے, انہیں کے پاس کنسٹرکشن ہے, ہر چیز انہوں نے اپنے وہ اس کو نام دیتے ہیں گروپ آف انڈسٹریز کا, تو وہ گروپ آف انڈسٹریز کا نام دینے کے بعد پھر وہ اس کو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر چانڈیو کا یہ پوائنٹ جو بزنس ایلیٹ کے بارے میں, یہ ان کا 100% صحیح ہے, لیکن اس بزنس ایلیٹ کو جو کرائم میں دونوں انوالو ہیں, اس میں وہ بزنس ایلیٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پولیٹیشین بھی انوالو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں, دنیا میں پاکستان واحد کنٹری ہے, بڑے غور سے ذرا آپ میری بات سنیے گا, دنیا میں پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پر کہ 100% پاکستان کا ریونیو جو ہے وہ صرف 5 لوگوں کے ہاتھ میں ہے, ایک پرائم منسٹر اور 4 چیف منسٹرز, اور چیف منسٹر ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں ایگزسٹ نہیں کرتا سوائے ہندوستان کے, جہاں پر انہوں نے کٹ ڈاؤن کر دیے ہیں اپنی منسٹریز بھی, واحد ڈیموکریسی پاکستان کی. دوسرا پوائنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے یاسین انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر کہ آپ کے فیڈرل انکم جو ہے وہ 57% واپس چلا جاتا ہے صوبوں کو, اور صوبوں کے پاس اتنی انڈیپینڈنس آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ پچھلے 10 سال میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے کہ پاکستان کا بے شمار پیسہ جو ہے وہ دبئی اور یورپین اور آف شور بینکس کے اندر جا کے وہ پارک ہو گیا, اور اس کو کوئی چیک کرنے والا اس لیے نہیں تھا کہ یہ سب آپس میں ملے جلے تھے, پاکستان کی اپنا رولنگ الیٹ, پاکستان کا پولیٹیشین اور پاکستان کا بزنس مین. تو جب تک یہ تین چیزوں کے اوپر ہم ایڈریس نہیں کریں گے, اور جب تک ہم سسٹم کو چینج نہیں کریں گے کہ پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پر یا تحصیل لیول پر وہیں کی لوکل جو وہاں کا پڑھا لکھا ایم بی اے ہے وہ فائنانس ڈائریکٹر الیکٹ ہو جائے اور وہ پیسہ کلیکٹ کرے اپنے لوگوں سے 5% 10% ٹیکس دے, اور وہ ٹیکس اس تحصیل سے یا اس سٹی سے باہر نہ جائے تاکہ کم از کم پانی سیوریج ان چیزوں میں پیسے لگے. ہر چیز کو جب آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیں گے تو وہی ہوگا جو کہ ڈیزاسٹر آج ہم دیکھ رہے ہیں.
بالکل ڈاکٹر, اس وقت ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ کیونکہ ہم نے رابطہ کیا ہے اسکول آف بزنس کے ڈین امریکن یونیورسٹی میں ڈاکٹر ظفر معین سے, ان سے صرف 2 جملے ہم سن لیں. ڈاکٹر ظفر, ہم بات کر رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کے بارے میں, اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا فروری میں جب پاکستان اس کے آگے پیش ہوگا تو کیا اس وقت فیصلہ یہی ہوگا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے, یا آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں اس وقت؟
دیکھیں گورنمنٹ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے کہ وہ پروگرس کر رہے ہیں, اور ابھی بھی جس طریقے سے انہوں نے اپنی لسٹ پریزنٹ کی تھی اور جس میں 27 پوائنٹس تھے, اس میں سے کافی کے اوپر پروگرس ہوئی ہے, تو ابھی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے. حفیظ شیخ صاحب نے بڑا کلیئر لفظ میں کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں گے اور ایکشن پلان جو ہے ریڈی ہو جائے گا, तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक लाइफ लाइन है, अगर पाकिस्तान उसमें से नहीं निकलता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट की बड़ी कमिटमेंट मुझे नज़र आ रही है कि वो कोशिश करेंगे इस लिस्ट में से निकलने की, और वो जितने भी ग्रे एरियाज हैं उनको वो एड्रेस करेंगे। मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद ये है कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो करेंगे।
डॉक्टर रफीक चांडियो, आपका क्या है, आपकी सोच क्या है कि फरवरी में क्या होगा? जी,
मच क्लियर कि ये पॉसिबल, दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पूरी तरह से, क्योंकि रिफॉर्म्स बड़े स्लो हैं, तो फरवरी तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे निकल ना सके, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि पाकिस्तान कैन स्टे स्टिल इन अ ग्रे लिस्ट, क्योंकि बाकी के जो अगर इंडिकेटर ज्यादा आ रहे हैं और फुली नहीं है, तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाला जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के जो दूसरे 26 इंडिकेटर्स जिससे काम कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है वो क्लीन होके आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि फरवरी तक जो है पाकिस्तान को शायद कुछ और वक्त मिल जाए कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान काफी इंडिकेटर आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा, आई एम श्योर फॉर दैट।
जी हाँ, अच्छा, इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ है इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रफीक चांडियो जो पाकिस्तान में होते हैं, उनके साथ है शिकागो से मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस के प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हैं, और हमारे साथ है दुबई से स्कूल ऑफ बिजनेस अमेरिकन यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर ज़फ़र मोइन। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आ रहे हैं। मौजू ये है कि पेमरा, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि टीवी को रेगुलेट करता है, रेडियो और दीगर चैनल्स को, उन्होंने अभी एक नया फरमान दिया है लिखकर। उसके मुताबिक अब टीवी मेज़बानों को इजाज़त नहीं होगी कि वो दूसरे चैनल्स पर बात कर सकें। इस सिलसिले में हमें एक साबिक वज़ीर इत्तलात और PTI के रहनुमा फयाज़ुल हसन चौहान ज्वाइन कर रहे हैं। CPNE के हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल जब्बार खटक हैं, जबकि इंसानी हकूक़ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक भी इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे। आइए इस सिलसिले में एक छोटी सी रिपोर्ट आपको सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं असद हसन।
कराची में होने वाली फनपारों की एक नुमाइश सादा लिबास अहलकारों की जानिब से ज़बरदस्ती बंद कराए जाने पर फनकारों और समाजी तंजीमों ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया है। आर्टिस्ट अदीला सुलेमान के फनपारों की नुमाइश कराची के फ्रेयर हॉल में हफ्ते को शुरू हुई थी। किलिंग फील्ड्स ऑफ कराची के उनवान से होने वाली इस नुमाइश में
ये रिपोर्ट भी हम चलाएंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आज़ादी इजहार पर कदगन लगाया जा रहा है, और कराची में एक नुमाइश हुई थी फ्रेयर हॉल में जिसको रोका गया। लेकिन हम सबसे पहले इस वक्त चलते हैं, हमारे साथ जब्बार खटक हैं, CPNE के सेक्रेटरी जनरल हैं। और खटक साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त फरमान आया है पेमरा की तरफ से कि टीवी मेज़बानों को दूसरे चैनल्स पर बात करने से रोका गया है, हमने जो रिपोर्ट सुनी है वो ये कि ये सिर्फ बाज़ एंकर्स पर लागू होगा, बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जिनको पसंद किया जाता है, उन पर ये पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, ये बात दुरुस्त है?
फरमान में कोई इस किस्म का जिक्र नहीं है, वो सबके लिए बज़ाहिर। अब ये है कि आगे जाके उस पर क्या अमल दरामद होता है, हमारे मुल्क में वैसे भी बदकिस्मती से फरमान और ये ऑर्डर तो क्या कानून भी क्या बल्कि आइन की भी पाबंदी नहीं होती, और खुद जो है उसके बनाने वाले खुद उसकी दचियाँ उड़ाते हैं, तो वो क्या होगा। लेकिन जो फरमान जारी हुआ है पेमरा की तरफ से, उसमें जो है उन्होंने तमाम के एंकर्स को जो कि मॉडरेट करते हैं किसी टॉक शो को, تو ان کو لیے ایڈوائز دی گئی ہے کہ وہ جو ہے نا دوسرے کسی جگہ وہ اینالسٹ کے طور پر مہمان نہ بنے.
تو یہ بتائیں کہ اب اینکرز کو ظاہر ہے اپنی رائے تو نہیں دینی چاہیے کسی بھی پروگرام میں, اور ظاہر ہے یہ صحافیوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا اگر کوئی اینکر پرسن اپنی رائے دیتے ہیں, لیکن خاص طور پہ اس وقت حکومت کو کیا شکایت نظر آتی ہے جب اینکرز دوسری چینلز میں جا کر انٹرویوز دیتے ہیں اور ایکسپرٹس بنتے ہیں؟
لیکن میں تو اس پر پہلے آپ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ اتفاق جو ہے نا وہ نہیں کروں گا. یہ ضرور ہے کہ کوئی اینکر اگر اپنے شو میں ماڈریٹر کے فرائض انجام دے تو وہ اپنا نقطہ نظر نہ دے, وہ ماڈریٹ ہی کرے. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ٹاک شوز میں اینکر ایسا کرتے نہیں تھے, اور بعض اوقات جو ہے نا کچھ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ بعض اینکرز تو کے متعلق یہ تھا کہ وہ کسی ایجنڈا کو آگے بڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیلی ویژن کے جو ہے نا ٹاک شو کی جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کے ایک وقار کو بھی دھچکا لگا. یہ تو بات ہے, لیکن چند اینکر ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جن کی وہ آؤٹ اسپوکننیس نے جو ہے نا وہ ایک پاپولرٹی بھی حاصل کی ہے کسی خاص وقت کے لیے, اور یا یہ سمجھیے کہ عوام کے سینٹیمنٹس کو جو ہے ساتھ دیتے ہیں, اگرچہ ان کو بطور اینکر اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے رائٹ ٹو ایکسپریشن تو ہمارے آئین کے آرٹیکل 19 کا ایک حصہ ہے. ہر جو شخص جو ہے اس کو اپنی رائے کے اظہار کی جو ہے نا وہ آزادی حاصل ہے. ٹھیک ہے, اپنے چینل پہ جس پہ وہ ماڈریٹر کے طور پر جو ہے نا کام کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہاں اسے نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک شہری کے طور پر وہ کسی بھی دوسرے چینل میں ایک مہمان کے طور پر اپنی رائے کا اظہار کیوں نہ کرے.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ سابق وزیر اطلاعات اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں پنجاب سے, فیاض الحسن چوہان. چوہان صاحب, لوگ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ٹی وی کے میزبانوں کو دوسرے چینلز پر بات کرنے سے کیوں کر روکا جا رہا ہے پیمرا کی طرف سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ یہ غلط قسم کی انفارمیشن ہے. کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جو آئین اور قانون جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے, جس چیز کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا اس کے حوالے سے پابندی ہے. تو دنیا کے جتنے ملک ہیں, چاہے امریکہ ہے, چاہے برطانیہ ہے, چاہے سعودی عرب ہے, چاہے پاکستان ہے, دنیا کا ہر ملک اپنے آئین, اپنے قانون اور اپنی روایات کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں. اب پاکستان کا آئین ہے کہ ریاستی اداروں اور عدالتوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی میڈیا کے اندر اور اسمبلی تک, اسمبلی کے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی نیگیٹو ڈسکشن نہیں ہوگی. تو جب آپ عدالتوں کو اور عدالتی اداروں کو اور ریاستی اداروں کو آپ کرٹیسائز کریں گے, کنڈیم کریں گے, ویلیفائی کریں گے, ریپوسٹ کریں گے اور ان کی انسلٹ کریں گے اپنی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں, تو پھر ظاہر سی بات ہے قانون ایکشن میں آئے گا. اگر آپ نے ریاست کو بنانا, ریاست نہیں بنانا, ریاست کو ایک 21ویں صدی کی آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے والی ریاست کے طور پہ پریزنٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا وہ ایکشن لینے پڑیں گے. کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں.
جی جی, چوہان صاحب یہ بتائیے, ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق ایک نمائش بھی لگ رہی تھی فریئر ہال میں, اور جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ کوئی 440 جعلی پولیس مقابلے ہوئے تھے, اس میں اس کو یکا یک پولیس نے آ کر بند کر دیا, اس کی وجہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟
کہاں پہ یہ نمائش لگ رہی تھی؟
یہ فریئر ہال کراچی میں لگنے والی تھی, کراچی کی ایک نمائش جس میں جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں بہت سارے جعلی پولیس مقابلے ہوئے ہیں. ان پولیس مقابلوں
دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے اندر اور آصف علی زرداری صاحب نے سندھ کے اندر یہ روٹین اور یہ پریکٹس رکھی ہوئی تھی, لیکن جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے وفاق اور پنجاب کے اندر تو کم از کم یہ پریکٹس اب نہیں ہے. پہلے جو ہوئی ہے اس کا تو میں اب نہ میں ذمہ دار ہوں نہ میری حکومت ذمہ دار ہے,
تو باقی اگر کراچی کے اندر ہوا تو وہ تو پھر سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت ذمہ دار ہے, پیپلز پارٹی کے کسی نمائندے سے آپ پوچھیں.
اس پر میں ذرا جبار خٹک صاحب سے بات کروں. خٹک صاحب, آپ کراچی میں ہیں اور آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نمائش کو بند کرنے کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟
وجہ تو کیا کہتے ہیں اس میں, اب جنہوں نے بند کرایا ہے وہ ایک بہتر طور پر جو ہے نا وہ انہیں پتا ہے, لیکن ہمارے جو رپورٹروں نے جو خبر دی ہے کہ انہوں نے یہ جو راؤ انوار تھے انہوں نے 444 جو لوگوں کو جو قتل کیا ان کی علامتی قبریں اس میں بنی تھی, اور اس کے اندر جو ہے ان کا کہیں ایک سلوگن بھی تھا کہ اسی طرح ماورائے قتل جو ہیں وہ قائد کے نظریے, قائد سے مطلب قائد اعظم کے نظریے کے خلاف تھے. تو اس طرح سے ماورائے قتل سے قائد اعظم کے نظریے کو بھی جو ہے نا دفن کیا گیا, اور انہوں نے ایک علامتی قبر پھر قائد اعظم کی بنائی کہ ان کا بھی قتل ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کوتا ہمارے پاس جو ہے نا جو بین جو ہے کوتا بین پالیسی میکر ہیں جن کو جو ہے نا یہ علامت یہ سمجھ میں نہیں آئی, وہ یہ سمجھے کہ یہ قائد اعظم کو کہا جا رہا ہے ان کا قتل ہوا ہے, اور راؤ انوار کے مقتولین کے جو ہے وہ کی طرح کی ایک قبر انہوں نے بنا کر اس کو ایک صف میں لے آئے, تو شاید اسی یہی ایک سبب بنا ہوگا یا کوئی دوسرا سبب بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہرحال جو ہے سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ قطعی طور پر نہیں کیا. سندھ حکومت بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس نمائش پہ کوئی پابندی نہیں لگائی.
اچھا,
اور کے ایم سی نے اجازت دی تھی, اور کے ایم سی پہ کہنا ہے کہ ہم نے اجازت نامہ واپس نہیں لیا.
بہت دلچسپ.
تو یہ پرسرار ہے کہ کس کس نے اس کو جو ہے نا وہ ہٹایا, جو غیر مرئی آپ ہو سکتے ہیں.
چوہان صاحب, آپ بتائیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ راؤ انوار پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے نقیب اللہ محسود کو قتل کیا, جبکہ محسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فقط ایک ماڈل تھے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو غصہ, غم و غصہ بڑھا, اس کے بعد ایک پشتون تحفظ موومنٹ بھی کا بھی قیام آیا. ایسے میں بتائیے کہ کیا کچھ آپ لوگ روکنا چاہتے ہیں اس طرح کی ایگزیبیشن کو روک کر؟
دیکھیے, میں نے آپ سے ایک چیز بتائی ہے کہ پی ٹی آئی کی ایکٹ نہیں کیا, سندھ کے اندر زرداری صاحب کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور نقیب اللہ محسود کا قتل تھا تو وہ راؤ انوار جو ہے وہ رائٹ ہینڈ ہے آصف علی زرداری صاحب کا, اور اس کے اوپر صرف نقیب اللہ محسود کا قتل کا الزام نہیں ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ مرتضیٰ بھٹو کا بھی قتل کا الزام ہے اسی راؤ انوار کے اوپر, اور اس کے جناب سینکڑوں پولیس مقابلے ہیں جو آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی سرپرستی میں پچھلے 12 سالوں سے راؤ انوار کرتا رہا. تو اس کے ساتھ ہماری حکومت کا, پی ٹی آئی کا, ان کا تو کوئی اس کے ساتھ دینا دینا نہیں ہے. جہاں تک خٹک صاحب نے
کہا کہ اس میں کسی بھی سندھ کے اہلکار کا کردار نہیں نظر آیا, ایسے میں بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی جو آرڈرز ہیں وہ ظاہر ہے اوپر سے آئے ہوں گے.
نہیں, آپ کی اطلاع کے لیے ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ پروگیٹیو, یہ اتھارٹی پروویژن صوبائی حکومتوں کا ہوتا ہے, امن و امان, پولیس, انتظامیہ, تعلیم, زراعت, صنعت, جتنے ایشوز ہیں, یہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ جتنی وزارتیں ہیں, یہ تمام کی تمام صوبائی حکومت.
اس پہ خٹک صاحب اگر آپ جواب دیں ذرا سا مختصر. خٹک صاحب جی,
18ویں ترمیم کے باوجود یہاں پر جو ہے مختلف سیاسی جو ہے سرگرم کارکنوں کو جو ہے وہ غائب ہونے کا, ان کی اچانک پراسرار گمشدگی کا ہوتی ہے, اور امن و امان کے ادارے جو کہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہیں وہ عدالتوں میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی گرفتار نہیں کیا. وہ 18ویں جو ہے وہ ترمیم تو اس سلسلے میں بالکل جو ہے نا مفلوج ہو جاتی ہے نا, کہ جب آپ
بہت شکریہ خٹک صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان, اور ان کے ساتھ تھے سی پی این ای کے سیکرٹری جنرل جبار خٹک. اس پروگرام کے انجینئر تھے نیلسن لوپس, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے ادارے پیمبرا کی طرف سے ٹی وی میزبانوں کے لیے جاری نئے ہدایت نامے پر پاکستان میں اینکرز تنقید کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی اسد حسن نے صحافت کے اساتذہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحافت کے کتابوں میں صحافی یا میزبان کے لیے کیا ہدایات ہوتی ہیں۔
پروفیسر ڈاکٹر عبدالسراج 3 عشروں سے زیادہ عرصے سے صحافت پڑھا رہی ہیں، وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کے پیکیج میں ذمہ داری بھی شامل ہے۔
میں سر بالکل صحافت کی آزادی پہ یقین کرتا ہوں۔ وہاں جگہ پہ اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں، پاکستان دیکھ لیں، میں خود امریکہ میں بھی رہا ہوں، میں وہاں نئی یونیورسٹی میں رہا ہوں، وہاں جگہ سر ہم بالکل مدر فدر آزاد ہو جاتے، بہت ووکل ہو جاتے، انتہا پہ چلے جاتے۔ اس طرح کی آزادی کے میں حق میں نہیں کہ آپ بالکل کسی کی توہین کرے۔
ڈاکٹر عبدالسراج کہتے ہیں کہ بسا اوقات قومی یا ریاستی بیانی کو قبول کر لینے میں کباہت نہیں ہے۔
اسٹیٹ کے جو سیکرٹس ہیں، اسٹیٹ کے تو بعض جو بڑے ایسے پالیسیز ہوتے ہیں یا اسٹیٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے بعض بنیادی، سر اس میں تو امریکن جرنلسٹ بھی تو خیال کرتے ہیں، اور امریکن جرنلسٹ ہمیشہ کے لیے فورن پالیسی کو تو کرتے، اپنی ایڈیٹوریلز کو، اپنی کنسٹرکشن آف دی کنٹینٹس کو بھی کرتے۔
تاہم ڈاکٹر عبدالسراج پیمرا کے تازہ ترین ہدایت نامے میں ٹی وی میزبانوں کو دوسرے چینلز پر بات کرنے سے روکنے کو غلط سمجھتے ہیں۔
کہ ایک اینکر پرسن دوسری ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ چینل پہ بیٹھ نہیں سکتے، سر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ جرنلسٹ ہیں، اگر ان کے پاس ایک بہترین انفارمیشن ہے اور وہ انفارمیشن بیٹر فار دا سوسائٹی ہے تو وہ کسی بھی چینل سے بات کر سکتا ہے، تو ایسی کدھان، ایسی کوئی رکاوٹیں ہونی نہیں چاہیے۔
امتیاز عالم سینئر صحافی اور سیاسی مبصر ہیں، وہ اس ہدایت نامے کو آزادی اظہار پر قدغن خیال کرتے ہیں۔ ان کے بقول جو صحافی حکومت کے حق میں بے پر کی اڑاتے ہیں ان پر کوئی قدغن نہیں ہے۔
صبح شام کہتے ہیں ڈیل ہو گئی اور صلح ہو گیا اور $10 ارب بتا رہے ہیں خزانے میں، یہ جو سرکار کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو پیڈ لوگ ہیں انہیں کیوں نہیں روکتے؟ یہ جو صحافی فری ہیں، کچھ تھوڑا بہت بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں کے پیچھے بھی پڑے ہوئے، یہ پاکستان میں نہیں چاہتے کہ کوئی صحافی آزادانہ طریقے سے بات کر سکے، اور ان کا کیا اختیار ہے یہ طے کریں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے؟ یہ بالکل سراسر آزادی اظہار کے خلاف ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کے لیے ضابطہ اخلاق موجود ہے، خلاف ورزی کرنے والے فرد یا ادارے کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے۔
اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف آپ کاروائی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنا کر سکتا ہے۔
ڈاکٹر عبدالسراج کہتے ہیں کہ پروگرام میں کچھ بھی بول دینے کے بعد ڈسکلیمر یعنی ادارے کا اظہار لا تعلق ہی کافی نہیں ہوتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کراچی میں سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے فن پاروں کی ایک ایسی نمائش زبردستی بند کروا دی جس کا تھیم جعلی پولیس مقابلے تھا۔ کراچی سے کاشف آوان کی ایک رپورٹ۔
کراچی میں ہونے والی فن پاروں کی ایک نمائش سادہ لباس اہلکاروں کی جانب سے زبردستی بند کرائے جانے پر فنکاروں اور سماجی تنظیموں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ آرٹسٹ عدیلہ سلیمان کے فن پاروں کی نمائش کراچی کے فریئر ہال میں ہفتے کو شروع ہوئی تھی۔ کلنگ فیلڈز آف کراچی کے عنوان سے ہونے والی اس نمائش میں 444 علامتی خبریں بنائی گئی تھیں جو کراچی پولیس کے ایک افسر راؤ انوار کے ہاتھوں جعلی پولیس مقابلوں میں مارے جانے والے افراد کے قتل کی جانب اشارہ تھا۔ سادہ لباس اہلکاروں نے اتوار کی صبح نمائش کو زبردستی ختم کرا دیا تھا اور حکام نے منتظمین کو فریئر ہال میں پریس کانفرنس کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ نمائش کے منتظمین میں شامل سماجی رہنما جبران ناصر کے بقول نامعلوم افراد منتظمین کو مسلسل ہراساں بھی کرتے رہے۔
جو لوگ صبح کو آئے تھے گھوم کے رک گئے اور 7 لوگ جو ہیں 12-15 بار بار گھوم رہے ہیں اور آ کے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، آپ کون ہیں، یہ کون ہے، کس نے بنایا ہے، فلاں جگہ، وہ ہراساں چل رہی تھی۔
کراچی پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ نمائش کے منتظمین پاکستان کا منفی تاثر پیش کر رہے تھے۔
اس طرح کی خبریں بنا کے مطلب یہ کہ ان کا مقصد کیا تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ پاکستان کو اس طرح سے پروجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ پھر لال رچنس ہے۔
البتہ کراچی پولیس چیف نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ نمائش کس نے بند کرائی۔ ان کے بقول منتظمین نے بھی نمائش زبردستی بند کرانے کے خلاف کوئی شکایت درج نہیں کرائی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم پاکستان کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارس خلیل کا کہنا ہے،
اس طرح کا کوئی بھی جو قدم آپ اٹھاتے ہیں بالکل غلط ہے۔ جب آپ اختلاف رائے کی اجازت نہیں دیتے تو زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں میں تنفر اور بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے۔
سادہ لباس اہلکاروں کی اس کاروائی کے بعد منتظمین نے فریئر ہال میں یہ نمائش ختم کر دی ہے جسے نومبر تک جاری رہنا تھا۔ کاشف اوان، اردو وی او اے، کراچی۔